أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة. تكاوى في الصلاة، تكاوى في الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته my dear respected brothers and elders mashallah most of you are probably here early for dhuhr but just as a reminder mashallah many of you gave And we are incredibly grateful to you, alhamdulillah. My name is Hassan. I'm one of the fundraisers at As-Suffa, As-Suffa Relief, founded by Sheikh Zahir Mahmood in Aston, in Newtown, rather. We're raising for multiple things this Ramadan, inshallah. One of the core things that we're raising for is our children, our future. Now, children are a gift from Allah, but what future do these children have without education, food, hope? And this is where you come in, brothers, inshallah. We're raising for multiple things. These are orphans, street children, underprivileged kids, you know, who once collected recyclable material for hours a day for perhaps a few pounds. I was there earlier this year and I witnessed it firsthand myself. You know, families who come from struggling backgrounds, mothers selling pakoras, fathers collecting scrap material. You know, I went into one home, perhaps the size of half of the two front rows, man with no legs, but these are the recipient of your food packs. These are the recipient of your hot meals. So food packs cost just £40 that can feed a family of up to five. Hot meals, they start from £1, inshallah. You know, and your money can go towards multiple things, and I'll list just a few. It can go towards education, food packs, HIF sponsorship, refugees, whether we work, you know, it can go to countries like Gaza, Afghanistan, Syria, Gambia as well. Now we've recently built another school in South Africa, inshallah, that we're building, so we need construction, money for construction as well. And vocational training as well, so it helps mothers with sewing classes to help them become more employable as well, inshallah. So if you want to sponsor a HIF student, it's £15 a month or £180 for the year. An orphan sponsorship is £35 a month. Otherwise, it will go to our generic child fund, inshallah. We accept sadaqah and zakat as well. So please give open-heartedly. Jazakallah khair.
محترم حضرت ہمارے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے الحمدللہ کہ جامعہ دابیل کے استاد حدیث و فقہ حضرت مفتی حفظ الرحمن صاحب ہمارے درمیان موجود ہے انشاءاللہ دعا کے بعد آج سب متعارف ہیں تعارف کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ دعا کے بعد حضرت کا بیان ہوگا ضرور تشریف رکھیں اور فائدہ اٹھائیں اللهم إنا نعبدك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعبدك وشكرك اللهم ربنا من أزواجنا وذرياتنا اللهم فينا من حلال وحرام لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بالله من النار يا مجيب يا مجيب اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذابها اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم وارحم بهم صغيرا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا وصائغنا إلى جنة سمعنا اللهم برحمتك يا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله مولانا العظیم. میرے مکرم و محترم بھائیو دوستو بزرگو، دنیا کے اندر مختلف زمانوں میں الگ الگ قسم کے فتنے آتے رہتے ہیں، اور ہر فتنے کا بیان لگ بھگ قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور اس فتنے سے بچنے کا کیا علاج ہے وہ بھی شریعت نے بتا دیا ہے. اس وقت ایک چیز دیکھی جا رہی ہے، بعض لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ چیز تو سنت ہی ہے نا، ان کو جب کسی سنت کی تلقین کی جاتی ہے کہ سنت پڑھو یا سنت کے مطابق فلاں کام کرو، تو ان کی زبان سے یہ جملے سننے کو ملتے ہیں، بھائی یہ تو سنت ہی ہے نا. یہ چیز یوں بہت نارمل معلوم ہو، لیکن شریعت کی نگاہ کے اندر یہ ایک فتنہ، اور قرآن کریم تو اس کو کفر سے تعبیر کرتا ہے. یہ فوری طور پر تو کفر نہیں ہے، لیکن آئندہ چل کر کفر تک پہنچا سکتا ہے، جیسا کہ میں انشاءاللہ آئندہ آپ کو ذکر کروں گا. بہت سے صرف فرض پڑھتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے بھائی ظہر سے پہلے کی چار رکعت سنت موقدہ ہے، فجر سے پہلے کی دو رکعت سنت موقدہ ہے، وہ بھی ادا کرو. تو یہ کہہ کر دامن جھاڑ دیتے ہیں کہ بھائی وہ سنت ہی تو ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہنوں کے اندر سنت کا مقام ڈاؤن ہے، اور صرف فرض ہی ہماری زندگی کا حصہ ہے. بہت سے لوگ تراویح میں ایسا کرتے ہیں، چنانچہ 10 روز 15 روز میں تراویح مکمل ہو جاتی ہے ان کی. اس کے بعد پھر جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی تراویح ادا کرو، تو کہتے ہیں ہمارا قرآن پورا ہو گیا. پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی قرآن پورا کرنا ایک الگ سنت ہے، اور تراویح روزانہ کی 20 رکعت الگ سنت ہے، تو تب وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک سنت ہی ہے نا، فرض نماز تو پڑھ لی عشاء، یہ تو سنت ہی ہے. اسی طرح کھانے پینے کے موقع سے، چلنے پھرنے کے موقع سے، ہم لوگ جب کسی کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ ایسا تھا، تو بعض مرتبہ انسان تھوڑا سا ایک عجیب لہجے کے اندر یہ کہتا ہے کہ بھائی کھانا ایسے بھی ہوگا ویسے بھی ہوگا، یہ ایک سنت ہی تو ہے. لیکن شریعت کی نگاہ کے اندر یہ نہایت سخت چیز ہے. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یہ چیز اللہ اور رسول کے درمیان میں جدائی کرنے کے درجے میں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو کمپیئر کرتے ہوئے ایک جگہ ہی ذکر کیا ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا. قرآن کہتا ہے بعض لوگ اللہ اور رسول کا کفر کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے احکام الگ رکھیں اور رسول کے احکام الگ رکھیں, اللہ اور رسول کے درمیان جدائی کر دیں اور کہیں اس پر تو ہم ایمان لاتے ہیں لیکن اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے. اور ایک تیسرا راستہ بیچ میں نکالنا چاہتے ہیں. اللہ نے جو بتایا وہ راستہ نہیں, ایک الگ سے راستہ. اللہ نے جو راستہ بتایا ہے پوری شریعت میں فرض بھی ہے, سنت بھی ہے, نفل بھی ہے, مستحب بھی ہے. یہ لوگ ایک نیا راستہ نکالنا چاہتے ہیں کہ فرض الگ سنت الگ. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. قرآن کہتا ہے انگلی رکھ کر اولئک هم الکافرون حقا, یہ لوگ سچے پکے کافر. علماء فرماتے ہیں کہ کسی سنت کے متعلق صرف اتنا کہہ دینا کہ بھائی یہ سنتی ہے اس سے آدمی کافر تو نہیں ہو جاتا, لیکن قرآن اس کو کفر سے تعبیر کرتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس نے کفر کے راستے پر قدم رکھ دیا, اس کا سیرہ کفر ہے. یہ آئندہ بڑھتا 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 انسان کو کفر تک پہنچا دے گا. اور اس کے مقابل قرآن اسی کے فوراً بعد آیت میں ذکر کرتا ہے, وہاں مومنوں کی شان دکھاتا ہے. چنانچہ ان کے بارے میں تو کہتا ہے اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. جو لوگ مومن ہیں ان کے ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ رسول کے درمیان میں اس طرح فرق نہیں کرتے, جدائی نہیں کرتے. اللہ ان کو ان کا اجر اور ان کا ثواب دے کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ بہت غفور ہیں, بہت رحیم ہیں. دیکھا آپ نے دو چیزوں کو یہاں کمپیر کیا گیا. پہلی چیز میں بتایا گیا کہ فرض کو اور سنت کو الگ کرنا یہ انسان کو کبھی کفر تک پہنچا سکتا ہے. ایک بات سمجھ لینی چاہیے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان اتارا تو آپ کے اتارے جانے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن میں جو فارمولاز ہیں, جو اصول ہیں, جو قاعدے ہیں, ان کو چلتا پھرتا اگر دیکھنا ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیجئے. چونکہ اس وقت دنیا کے اندر قانون بہت بنتے ہیں لیکن کوئی آدمی 100% قانون کے اوپر عمل کرتا ہو ایسا بہت کم ہوتا ہے. کاغذ میں, دفتر میں اور کتاب کے اندر اصول رہتے ہیں لیکن چلتی پھرتی زندگی میں ان اصول کو دکھانا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا قرآن کے مطابق آپ کی زندگی کا ایک ایک قدم. قیامت تک ہر ایک کا منہ بند ہو گیا کہ یہ صرف کاغذ کے اصول ہیں, چلتا پھرتا نمونہ تو ہمارے سامنے کوئی آیا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے, انسان تھے. انسان کی پوسیبلٹی کے اندر اندر ہے کہ وہ قرآن پر عمل کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پر کتنے عمل کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو اخلاق اتنے ہیں کہ احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں. لیکن حضرت عائشہ نے اتنا مختصر جواب دیا. حضرت عائشہ نے فرمایا خلقہ القرآن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے. قرآن میں جو آیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنایا. تو ساری سنتیں, سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن ہی پر عمل ہے. اب اگر کوئی آدمی سنت کی توہین کرتا ہے تو سمجھو اللہ کی کتاب کی توہین کرتا ہے. اور یہ چیز کل کو کفر تک پہنچا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور یہ ایک عام اعلان فرما دیا کہ رسول کی اطاعت میری فرما برداری. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی مانی اس نے اللہ کی مان لی. کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے درمیان میں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس کا مانتے ہیں اس کا نہیں مانتے. جس نے رسول کی مانی اس نے اللہ کی مانی. دوسری جگہ قرآن کریم اس کا الٹا بھی کہتا ہے کہ جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. میں نے شروع میں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا, کسی مومن کو جائز نہیں ہے, اجازت نہیں ہے, چاہے مومن بندہ ہو یا مومن بندی, اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے, اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, اللہ رسول کے معاملے میں ان کو زبان کھولنے کی اجازت ہی نہیں ہے, بالکل دخل دینے کی اجازت ہی نہیں ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, جو اللہ کی نافرمانی کرے اور رسول کی نافرمانی کرے یہ بہت دور کی گمراہی کے اندر جا پڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ اللہ کی نافرمانی. ابن ماجہ شریف کے اندر پہلی ہی روایت ہے, وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ ارشاد فرمایا, من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ, جس نے میری مانی اس نے اللہ کی مانی, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے تھے وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی وحی ہی ہے. آپ کے جتنے ارشادات ہیں وہ سب کے سب بھی اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی وحی ہے. ہاں فرق اتنا ہے کہ یہ محمد کی زبانی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. قرآن میں اور حدیث میں اتنا فرق ہے, ورنہ دونوں چیزیں وحی ہیں. قرآن کریم ایک جگہ کہتا ہے, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, محمد کبھی اپنی طرف سے بولتے ہی نہیں, جو بھی بولیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے. ایک موقع آیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قلم اور کاغذ لانے کو کہا, شاید بیماری کا موقع تھا, تو کسی نے دوسرے کو کہا کہ بھائی ابھی مت پیش کرو, ابھی آپ جو ہے بیماری کی حالت میں ہے, پتہ نہیں کچھ انسان ہر وقت تو صحیح حالت میں نہیں رہتا, کچھ اور جو ہے تحریر فرما دیں. تو غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, اس وقت آپ نے فرمایا کہ اس زبان سے خوشی کی حالت ہو یا غصے کی حالت, حق کے سوا کچھ نہیں سن. یہ تو ہم لوگ ہیں کہ جب خوشی میں رہتے ہیں تب ٹھیک بات کرتے ہیں, اور جب غصے میں ہوتے ہیں تو ہماری بات ہٹ جاتی ہے اصل ٹریک سے. رسول چاہے غصے میں ہو یا خوشی میں, اس زبان سے تم کبھی بھی حق کے علاوہ سچ کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں سنو گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بڑی اہمیت ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں کہ تو سنت ہی ہے نا, یہ ایک درجے کی توہین سی نظر آتی ہے. ارے سنتی ہے تو کیا ہوا, یہ اس ذات نے کیا ہے اس کو جو رسول کی حیثیت سے ہمارے بیچ بھیجے گئے تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آئیڈیل بنائے جانے کو ہمارے لیے شرف قرار دیا. آپ کسی اور کو فالو کریں تو یہ آپ کی دلالت ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا, آپ کی پیروی کرنا یہی ہدایت ہے اور اسی میں منحصر ہے. ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی راستے ہیں سب آگے جا کے بند ہو جاتے ہیں, کوئی راستہ اللہ تک نہیں پہنچتا, ایک ہی راستہ پہنچتا ہے, وہ ہے سنت کا راستہ. بہت پتے کی بات انہوں نے ذکر فرمائی, آپ چاہیں گے کہ ادھر سے مڑ کے پھر آ جائیں گے سب راستے بند ہو جاتے ہیں, کسی جگہ جا کے جڑتے ہی نہیں, ایک ہی راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, نیچے ریت کچھ تھی, تو آپ نے اپنی انگلی مبارک سے ایک لائن کھینچی اور پھر دونوں طرف آپ نے دو لائن کھینچی, ایک روایت کے مطابق, اور دوسری روایت کے مطابق تین لائن کھینچی. بیچ میں ایک لائن, دونوں طرف دو دو لائن, تو پانچ لائن ہو گئی. اور اگر دونوں طرف تین تین لائن ہوئی تو بیچ والی ایک, تین اور تین, یعنی سات لائن. یہ پوری لائنیں کھینچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ والی لائن کے اوپر اپنی انگلی مبارک رکھی اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ. یہ میرا راستہ ہے بیچ والا, اسی پر چلو, دوسرے راستے پر منتشر مت ہو جاؤ ورنہ تم راستہ گم کر دو گے, اللہ تک نہیں پہنچ پاؤ گے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس لیے بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ذہن میں تربیت کے اعتبار سے یہ بات بھریں کہ بھائی سنت اور فرض یہ سب ایک خاص شریعت کی بول چال ہے, ورنہ سب چیزیں دین کا حصہ ہے. فرض جیسے دین کا حصہ ہے, سنت بھی دین کا حصہ ہے. اور جس آدمی نے سنت کی عظمت کی اس آدمی کے لیے فرض ادا کرنا بہت آسان ہو گیا. جس آدمی نے سنت کی تعظیم کی اس آدمی کے لیے فرض کی برکتوں کو حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا. خلاصہ یہی نکلا کہ ہماری زندگی کے اندر دو راستے ہو سکتے ہیں, یا تو رسول کی سنت پر عمل کرنا یا تو اس کو چھوڑ دینا. سنت پر عمل کرنے پر جیسے انعامات ہیں, بڑے بڑے انعام جو ہیں قرار دیے گئے ہیں, سب سے بڑا انعام یہ ملتا ہے کہ جو سنت پر عمل کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. ہماری سعادت ہے کہ ہم اپنے رب سے پیار کریں, یہ بھی اگر کسی کو مقام مل گیا بہت ہے, لیکن اللہ جس سے پیار کرنے لگے اس سے بڑھ کر اور مقام شاید نہیں ہوگا. اور دوسرا سنت کے مطابق عمل کرنے کا بڑا انعام اللہ مغفرت فرما دیتا. آپ بہت بڑے گنہگار ہیں لیکن اللہ کو اپنے رسول کی سنت کی پیروی سے اتنی محبت ہے کہ جو اس ٹریک پر چلتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ایک تو ہم اللہ سے استغفار کریں, استغفر اللہ استغفر اللہ, اس پر تو مغفرت ہوتی ہے, لیکن یہ کام اتنا پیارا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مغفرت عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ بہت مشہور آیت ہے قرآن کریم کی, آپ نے بھی بارہا سنی ہوگی, اللہ تعالیٰ اعلان کروا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تمہاری زبان پر اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے تو صرف زبان یہاں کوئی چیز نہیں, شریعت میں نعرہ اور زبان سے دعوے کوئی چیز نہیں ہے. فاتبعونی, اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ میری پیروی کرو, میں جہاں قدم رکھتا ہوں تم قدم رکھو, میں جہاں رکتا ہوں رک جاؤ, میں جہاں چلتا ہوں وہاں چلو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اللہ تبارک و تعالی اعلان کروا رہا ہے. اور قرآن کریم میں جس چیز کا مضمون آ گیا اس میں شبہ کی گنجائش کیا ہو سکتی. حدیث شریف میں کوئی کہے کہ یہ ضعیف حدیث, یہ فلاں حدیث, یہ فلاں حدیث, یہاں کوئی تفصیل نہیں, رب کا کلام آخری بات. اچھا تم نے اگر پیروی کی تو کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. اگر یہ اللہ تعالیٰ نے نہ فرمایا ہوتا تو ہماری زبان تو بول بھی نہیں سکتی. اللہ غنی ہے, اسے کس کی ضرورت ہے, لیکن وہ پیار کرتا ہے, وہ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جس نے رسول کے راستے کے اوپر قدم رکھا. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور پھر اس کے بعد واپس قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی, آپ کی سنت کے خلاف چلنے کے اوپر ذکر کرتا ہے, قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. محمد یہ بھی کہہ دو ساتھ میں کہ اللہ کی بھی ماننی ہے اور میری بھی ماننی ہے, اگر تم لوگوں نے اس راستے سے اپنا منہ موڑ لیا تو اللہ کافروں سے پیار نہیں کرتا. کیوں اس جگہ کافر کا تذکرہ کیا گیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ کافرین اسی لیے ذکر کیا گیا کہ جس کو رسول کے راستے سے نفرت, وہ آدمی کفر میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے بہت صاف فرما دیا, کمپیر کر کے اوپر فرمایا کہ اللہ کو ان سے محبت, اور جو لوگ رسول کے راستے سے ہٹ گئے ان لوگوں سے اللہ کو کوئی محبت نہیں. یہ زندگی کی کون سی گھاٹی کے اندر جا کر ہلاک ہو جائے, اللہ کو ان کی کوئی پڑی نہیں ہے. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں کو سنت سے محبت ہے
ان لوگوں کو پوری شریعت سے دل سے عشق ہو جاتا, اور جن لوگوں کو سنت سے نفرت تو نہیں ہے, ورنہ نفرت ہوگی تو مسلمان باقی نہیں رہے گا, لیکن سنت کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے, تو وہ حضرات شریعت کے دوسرے شعبوں میں بھی کمزور رہیں گے. علماء نے یہاں تک فرمایا ہے جو سنت غیر مؤکدہ کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنت مؤکدہ کی پابندی عطا کرتے ہیں, اور جو سنت مؤکدہ کی پابندی کرتا ہے اس کو واجب کی پابندی کی توفیق ہوتی ہے, اور جو واجب کی پابندی کرتا ہے وہ فرائض پر پکا ہوا کرتا ہے. ہر ایک کی لنک جڑی ہوئی ہے. اسی طرح الٹے بھی چلے جاؤ, اگر کسی انسان نے غیر مؤکدہ سنت کو چھوڑنا شروع کیا تو کل کو ایک دن ایسی آئے گی کہ مؤکد سنت کو بھی چھوڑنے لگے, اور سنت مؤکدہ ایک لمبے عرصے تک اگر کوئی چھوڑتا رہا تو پھر آہستہ آہستہ واجب چھوٹے گا, اور واجب چھوٹنے کے بعد اب فرض چھوٹنے لگے گا, اور مسلمان کا فرض اگر چھوٹ جائے تو اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے. اللہ ہمیں سنت کی اہمیت کی توفیق عطا فرما. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو عصر کی, عصر سے پہلے کی اور عشاء سے پہلے کی چار رکعت ہے, سنت غیر مؤکدہ ہے, لیکن اس کی پابندی کرو اللہ فرض پر اس کی برکت لوٹاوے گا. اگر کوئی شخص دیر سے آیا, چار رکعت نہ پڑھ سکے, کم سے کم دو پڑھ لے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہم لوگ آتے ہیں تو پانچ منٹ رہتی ہے تو چار رکعت سنت ہم لوگ پڑھتے ہیں, لیکن تین منٹ باقی رہ جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں پڑھتے, آ کر بیٹھ جاتے. علماء فرماتے ہیں چار نہ صحیح دو پڑھ لو. بعض علماء کے نزدیک دو رکعت سنت ہے عصر سے پہلے, تو ان کے قول کے مطابق تو کم سے کم آپ نے نماز پڑھ لی, اور سنت غیر مؤکدہ کی پابندی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اس سے آپ کو ایک رشتہ ہو گیا, اور اب کے بعد آپ کے دل کی زمین تیار ہو گئی, فرض میں جو برکتیں اترے گی وہ 100% جو ہے اندر اتر جائے گی, کچھ بھی ضائع نہیں جائے گی, چونکہ آپ نے اپنی زمین دل کی بنا لی ہے, اور سنت ادا کرنے کی وجہ سے دل کی زمین فرض کی برکتوں کو لوٹنے کے لیے کیپیبل ہو جاتی ہے, تیار ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرماوے اور سنتوں سے محبت عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں, بہت خطا کار ہیں. اے اللہ تو نے گناہوں کی مغفرت کے لیے رمضان کا مبارک مہینہ عطا کیا. ہے اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تیرے حضور پیش کر سکیں, لیکن ہے اللہ تو کسی عمل کا محتاج بھی نہیں ہے. اللہ تو ایک مرتبہ اعلان فرما دے کہ سب کی میں نے مغفرت کر دی تو تجھ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ رمضان گزرے اس سے پہلے ہماری کامل مغفرت ہو چکی ہو, ایسی اللہ ایسے فیصلے فرما دے. اللہ ان محروموں میں سے نہ بنا کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ گزر گیا اور ابھی ان کے سر کے اوپر مغفرت ادھار باقی ہے. یا الہ العالمین ہمارے چھوٹے بڑے نئے پرانے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ تیرے نیک بندوں کو تو جو رمضان کے اندر اچھے اعمال کی توفیق دیتا ہے ہم کو بھی عطا فرما. اللہ جو مغفرت کو کھینچ کر لانے والے اعمال ہیں ہم کو بھی وہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ بے شک امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ دوری اختیار کر کے آپ کی ذات پر بہت ظلم کیا. اللہ یہ بہت بڑے محسن اس لیے بھیجے گئے تھے جنہیں ہر وقت امت کی کڑھن تھی, امت کا درد تھا, اور اے اللہ ایک ہم ہیں کہ ہم کو سنت سے محبت نہیں. یا الہ العالمین ہم بہت ڈاؤن مقام کے اوپر چلے گئے. یا الہ العالمین ہم کو سنت سے محبت نصیب فرما. اللہ بے شک تو نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جسے سنت سے محبت اسے مجھ سے محبت. اے اللہ ہم لوگوں کو سنت سے ایک خاص والہانہ اور عاشقانہ تعلق نصیب فرما, ہماری زندگی کے اندر سنت کو اتار دے, ہماری نئی جنریشن اولاد اور نسلوں اور سب کے اندر سنتوں کی محبت پیدا کرنا ہم ماں باپ کا فرض ہے. اللہ ہمارے دلوں میں یہ سجھا دے, اور اے اللہ ان کے دلوں کے اندر سنت سے محبت پیدا فرما دے. اے اللہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دے کہ سنت کے علاوہ سارے راستے بند ہیں. اللہ کسی راستے سے تجھ تک نہیں پہنچا جا سکتا,
تیرے رسول نے 1400 سال پہلے یہ بات ذکر فرما دی، اے اللہ ہمارے دل و دماغ میں اتار دے، اے اللہ ہماری زندگیوں کو سنت سے آباد فرما، خلاف سنت چیزوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، پوری امت مسلمہ اس وقت رمضان سے گزر رہی ہے، اللہ سب کے روزوں کو قبول فرما، سب کی تراویح کو قبول فرما، سب کی تلاوت کو، ذکر و اذکار کو قبول فرما، جو کچھ ٹوٹا پھوٹا بن پڑا ہے اللہ ہم ناقص ہیں اور ناقص سے ناقص ہی وجود میں آتا ہے، اللہ ہم کمزور ہیں، بے شک تیرے حق کی عبادت نہیں کر سکتے، اللہ جو کچھ وجود میں آیا تو قبول فرما لے۔ یا الہ العالمین، پوری امت کی جانب سے قبول فرما لے، سب کے رمضان کو عافیت والا بنا دے۔ اللہ اس وقت ایک قوم وہ بھی ہے جن کو کھانے پینے کے سانسے پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے چھت، ان کے سر کے اوپر آسمان کی چھت اور نیچے زمین کا فرش ہے، اے اللہ ان کو، اے اللہ ویران کر دیا گیا ہے، اے اللہ ان کا رمضان عجیب قسم کا جا رہا ہے، ہم بڑی راحت میں ہیں، اے اللہ ان کو بھی راحت پہنچا دے، آسانی اور عافیت کے ساتھ ان کا رمضان بھی گزار دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما، بے گھروں کو گھر، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا الہ العالمین، مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس کی اس پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔